الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بعد الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ملي دور بيت محمد وعلى محمد ایسا محترم سورہ آل عمران کی 185ویں آیت کی تلاوت کا شب حاصل کیا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی دنیا کی زندگی اور اخروی زندگی کے بارے میں ہماری توجہ کو مبذول کرا رہا ہے کہ ہر نفس کو ہر جی حیات کو موت کا ذائقہ کرنا ہے چکھنا ہے ذائقہ چکھنے کو کہا جاتا ہے اس کے بعد فرمایا انما توفون اجورکم یوم القیامت دنیا کی زندگی میں اتنی ظرفیت نہیں ہے کہ تمہارے اچھے یا برے اعمال کی جزا یا سزا تمہیں یہاں دے سکے انما توفون اجورکم یوم القیامت قیامت کے دن واپسی کے دن روز جزا اور یوم الدین اس دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ تمہیں عطا کر دیا جائے گا فمن زحزح عن النار تو جس نے اپنے آپ کو آتش جہنم سے بچایا وہ ادخل الجنہ اور جنت میں داخل ہو گیا اب نتیجہ کیا ہے فقط فاز بتحقیق وہ کامیاب ہو گیا جو جہنم سے بچا رہا ہے اور جنت میں جا رہا ہے وہ کامیاب ہے اور اس کے بعد آیت کا جو آخری حصہ ہے کہ جس میں میں آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ یعنی دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی دنیا کی کیپیسٹی آخرت کی کیپیسٹی دنیا کیا ہے آخرت کیا ہے جس کو مولا کائنات حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام یعنی اس سے بہتر دنیا اور آخرت کی تعریف ممکن نہیں اسی کو تو باب العلم کہا جاتا ہے کہ جو در حقیقت علم کے دریا جس سے جاری ہو جائیں اسے علی مرتضیٰ کہا جاتا ہے کہ دور بھیجے محمد وآل محمد یعنی اس سے بہتر اور جامع تعریف ممکن نہیں ہے دنیا کی کہاں دنیا دار عمل ہے اور کل دار حساب ہوگا آج یوم عمل ہے کل یوم حساب ہوگا اور کل یعنی روز قیامت کیا ہے کل حساب کا دن ہوگا عمل کا دن نہیں ہوگا یعنی مولا کائنات بتا رہے ہیں کہ آج عمل کرو گے تو پھر آخرت میں وہی کاٹو گے جو تم نے دنیا میں وہی بلکہ دور بھیجے محمد وآل محمد پر وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ دنیا کی زندگی تو کچھ ہے ہی نہیں سوائے دھوکے کے جیسے ایک دھوکہ ہمیں آج کل ہو رہا ہے کہ یہ وبا جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے بہت سے لوگ ماسک باہر لگا کے آتے ہیں مسجد میں آتے ہیں لگتا ہے کہ یہاں پر بالکل سب ختم ہو جائے گا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر مومنین فاصلوں کے ساتھ بھی اس طریقے سے نہیں بیٹھے ہیں اور جو ایس او پیز کا اعلان کیا جاتا ہے اس پہ عمل نہیں ہو رہا ہے یا ماسک نہیں ہے یا ماسک ہیں تو وہ اپنے مناسب مقام پہ نہیں ہیں یا جیبوں میں ہیں تو جن کے پاس جیبوں میں ہیں وہ اپنے چہروں کی زینت بنائیں اور جن کے پاس نہیں ہیں تو کوشش کریں کہ آئندہ جو ہے اس قسم کی احتیاطی تدابیر پہ عمل پیرا ہوں
اس لیے کہ پاکستان میں کورونا اس لیے ختم ہو گیا ہے کہ وہ ماسک جو ہے تھوڑی سی نیچے لگایا جائے تو بہت جلدی ہلاک ہو جاتا ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. تو یہ ہمیں مغالطہ ہوتا ہے کہ باہر ماسک لگائے ہوئے ہیں مسجد میں آئے, جہاں پر مزید ہم گیدر ہو رہے ہیں, جمع ہو رہے ہیں, وہاں پہ کیا ہے, خدا نخواستہ اگر کوئی شخص متاثر ہے, وہ بلا یوں کہوں کہ زحمت آپ کو یہ چیز دے جاتا ہے تحفے میں, تو اگر آپ کا قوت مدافعت جو ہے وہ کمزور ہے, تو جو فگرز آ رہے ہیں اس وقت, اعداد و شمار آ رہے ہیں ہسپتالوں سے, وہ سب کے سامنے ہی کوئی مذاق نہیں ہے. لہذا میری گزارش ہی ہوتی ہے ہمیشہ سے کہ اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے ساتھ جو افراد آ رہے ہیں ان کو بھی محفوظ رکھیں. بلکہ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اور اس انتظار میں مت رہے کہ مجلس میں جائیں گے تو وہاں ماسک مل جائے گا. اپنی جان کی حفاظت, مومنین کی حفاظت جو ہے وہ آپ پر اسی طریقے سے فرض ہے جیسے نماز آپ پہ فرض ہے. 15-20 روپے کا ماسک لے لینا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے. لہٰذا اس تصور میں رہے کہ مسجد جائیں گے تو وہاں سے مل جائے گا, مجلس میں جائیں گے تو وہاں سے مل جائے گا. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. تو عرض کر رہا تھا کہ دنیا کی زندگی دھوکا اور فریب ہے. ومل حیات دنیا, کچھ ہے ہی نہیں دنیا کی زندگی. آج میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع پہ تھوڑا سا گفتگو کروں, کہ دامن وقت کو گنجائش نہیں ہے کیونکہ مجلس جو ہے وہ تاخیر سے شروع ہوئی ہے. ممبر کا جو وقت مقرر کیا گیا تھا اس سے تاخیر سے ہمیں ممبر دیا گیا ہے, اور ہمیں 5:30 بجے سے پہلے پہلے اپنی مجلس کو اختتام پذیر کرنا ہے. تو جو وقت باقی بچا ہے اس میں چاہتا ہوں کہ بلا مبالغہ, بغیر تمہید کے گفتگو کروں, کیونکہ ارباب علم و دانش موجود ہیں, صاحبان فہم و فراست موجود ہیں. اشاروں کے نام میں گفتگو جو ہے وہ نہیں کروں گا, سیدھی سیدھی مثالیں دیتا ہوں, آبزرویشنل مثالیں دیتا ہوں, تاکہ وہ جتنے بھی ہمارے شرکا ہیں خصوصاً نوجوان بچے جو ہیں ان تک بات منتقل ہو سکے. بلکہ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. دنیا کی زندگی کچھ ہے ہی نہیں, چونکہ مجلس چہلوں میں مجلس عیسال ثواب ہے, اور میں ہمیشہ سے مجلس عیسال ثواب میں ایک جملہ کہتا ہوں, یہ مجلس عیسال ثواب جانے والے کے لیے عیسال ثواب ہے, آنے والے کے لیے عیسال ہدایت ہے. عیسال ہدایت ہے. اگر میں اور آپ ہدایت نہ پائیں تو کل ہماری بھی مجلس ہو رہی ہوگی, لیکن اس ابھی سے لے کر اپنی موت تک کے عرصے تک ہم کیا تیاری کر رہے ہیں. یہی آیت 185 سورہ آل عمران کی یہی کہہ رہی ہے کہ دنیا کی زندگی ختم ہو جانے والی ہے, آج یوم عمل ہے, کل یوم حساب ہوگا, اور اس دنیا میں تمہارے اچھے برے اعمال کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا. اس کے لیے اللہ نے ایک ڈے آف ججمنٹ یا روز قیامت یا روز جزا قرار دیا ہے, وہاں پر تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا. اور اس کے بعد فرمایا کہ جو جنت میں جائے اور جہنم سے بچائے وہی کامیاب ہے, اور دنیا کی زندگی کچھ ہے ہی نہیں سوائے دھوکہ فریب کے. یہ دھوکہ فریب کیوں ہیں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دھوکہ فریب ہے تو ٹھیک ہے جناب, جیسے چاہے زندگی بسر کرو. اب یہاں سے دو آئیڈیالوجی, یہ دو نظریے, یہ دو فکریں جنم لیتی ہیں. ایک یہ کہتی ہے دنیا کی زندگی مختصر سی ہے, ختم ہو جانے والی ہے, دھوکہ ہے, فریب ہے, لہذا دھوکہ دو, فریب دو, دغل کرو, اور جتنا دوسروں کو لوٹ سکتے ہو لوٹو, جتنا دوسروں کو اذیت کر سکتے ہو کرو, جتنا حلال حرام کر سکتے ہو کرو, یعنی کوئی قید نہیں ہے. وہی ویکینڈ والی زندگی جو یورپ نے ہمیں دی ہے وہ آج ہماری بھی منتقل ہو گئی ہے کہ پورے ہفتے کماؤ اور پھر ویکینڈ بجا کر جی اس کو خرچ کر دو. وہ پورے ہفتے کما دو, کیونکہ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ عیاشی ہے, عیش ہے, زندگی ختم ہو جانے والی ہے. حالانکہ وہ معاشرے جو یورپ امریکہ میں ہیں یا مغربی معاشرے, وہاں پر بھی جو دین حاکم ہے یعنی عیسائیت یا مسیحیت, ان کی بھی ڈے آف ججمنٹ ہے, ان کی بھی در حقیقت معاد کا یا قیامت کا تصور موجود ہے, لیکن وہ اس کو ان کے دین جو ہے وہ صرف سنڈے تک محدود ہو کے رہ گیا ہے, دین جو ہے وہ گرجا گھر تک محدود ہو کے رہ گیا ہے, دین کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں. اور یہی فکر بائی نہیں ہماریاں بھی سرایت کرتی چلی جا رہی ہے کہ ہم جو ہیں وہ دین کو مجلس ادا تک اور امام حسین علیہ السلام کو اور اہل بیت کی محبت کو مجالس عیسیٰ علیہ ثواب یا مجالس ادا یا محفل میلاد تک مخصوص کرتے چلے جا رہے ہیں, مقید کرتے چلے جا رہے ہیں, اور عملی زندگی میں ہمارا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ یہ تصور موجود ہے. دوسرا تصور کیا ہے؟ نہیں, یہ دنیا کی زندگی کیا ہے, ایک عارضی زندگی ہے، فانی زندگی ہے، ایک محدود اور لمیٹڈ زندگی ہے، یہاں کے بعد ہمیں ایک عالم جاوید میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی دنیا میں منتقل ہو جانا ہے. اور یہ کون بتانے والا ہے؟ یہ وہی بتانے والے ہیں کہ جن کے سامنے دنیا در حقیقت بچھائی گئی ہے، جن کے سامنے دنیا بنی ہے، جو شاہد ہیں، جو زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جاننے والے ہیں. بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اور وہ کون ہیں؟ وہ اہل الذکر ہیں، وہ اہل بیت نبی ہیں، وہ آل محمد علیہ السلام ہیں، کہ جو وارث قرآن ہیں، وارث علم نبی ہیں، وہ جانتے ہیں وہ، اور وہ بتائیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ دو نظریہ ہمیشہ سے برسر پیکار رہے ہیں ہمارے ذہنوں میں بھی. جب ہم بچپن میں تھے، نوجوان تھے، لڑکپن میں تھے، تو سوال آتا تھا. آج بھی نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ سوالات موجود ہیں، بھائی دنیا کی زندگی کی دھوکہ فریب ہے تو پھر کیا کرنا ہے، لہذا جیسے چاہے زندگی بسر کرو. یہ دو آئیڈیالوجی دو زندگی کا تصور دے رہی ہیں، اور دونوں کے ماننے والے ہیں. ایک وہ جو کہہ رہے زندگی ختم ہو جانے والی ہے، حلال حرام کی پرواہ نہ کرو، جیسے چاہے زندگی بسر کرو، الا ماشاء اللہ افراد بھرے پڑے ہیں. دوسری نظام زندگی، دوسرا طرز تفکر، دوسرا نظریہ، دوسری آئیڈیالوجی کیا ہے؟ یہ دنیاوی زندگی مختصر ہے، محدود ہے، لمیٹڈ ہے، اس کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے. اور ہمیں قرآن میں بھی یہی تصور ملتا ہے کہ دنیا کی مذمت بھی کی گئی ہے، دنیا کی تعریف بھی کی گئی ہے. اور کلام مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں بھی دنیا کی تعریف کی گئی ہے، دنیا کی مذمت بھی کی گئی ہے. توجہ رکھیے گا، اب انسان چکرا جاتا ہے. مولا کے پاس جائیں، مولا ایک طرف دنیا کی تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، دنیا ایسی ہے، دنیا ایسی ہے، دنیا ایسی ہے، دنیا بہت اچھی جگہ ہے. ایک طرف کہہ رہے ہیں دنیا بری ہے، دنیا دھوکہ ہے، دنیا فریب ہے. قرآن کہہ رہا ہے دنیا کی زندگی کیا ہے؟ تمہیں عالم آخرت تک پہنچانے کے لیے زینہ ہے. اب انسان خوش ہو جاتا ہے. دوسری طرف کہہ رہے ہیں دنیا کی زندگی دھوکہ فریب ہے، انسان چکرا جاتا ہے. تو قرآن کی تشریح کون کرے گا؟ قرآن کی تشریح وہ کرے گا کہ جو وارث علم نبی ہے، جو وارث علم نبی، وہی قرآن کی تشریح کرے گا. اس لیے کہ جنہوں نے کہا حسبنا کتاب اللہ، کتاب خدا کافی ہے، کس کے مقابلے میں کہا؟ جب رسول کہہ رہے تھے کہ قلم و دوات لے آؤ، کوئی ایسی چیز لکھ دوں کہ میرے بعد گمراہ نہ ہونا. توجہ رکھیے گا، تو انہوں نے کہا حسبنا کتاب اللہ، کتاب خدا کافی ہے، کتاب خدا کافی ہے، ہم اس سے فیصلہ کر لیں گے. اور پھر یہی افراد جو حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ لگا رہے تھے، جب شہزادی کون ہے سلام اللہ علیہ دربار میں در حقیقت آیات قرآنی پڑھ پڑھ کر باغ فدق کی وراثت کو اپنے لیے ثابت کر رہی تھی، تو ایک روایت سے آیات قرآنی کا انکار کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. یعنی ایک طرف کہنے کتاب خادی ہے، کتاب کافی ہے، ایک طرف کون ہے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایک روایت سے کتاب خدا کی نفی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. چنانچہ وارث علم نبی بتائے گا وہ کون ہے؟ آل محمد ہے. وارث علم نبی کون ہے؟ آل محمد بتائے گا. اب مولا کائنات کا ایک مکتوب ہے، لیٹر ہے 131، 131، اس میں مولا کائنات، میں صرف اس کا حوالہ دے کے گزاروں، دو تین جملے بہت تیزی کے ساتھ عرض کروں گا کیونکہ مجھے ایک منزل تک پہنچنا ہے. مل کے درود بھیجیے محمد والے محمد پر. ایک نہج البلاغہ وہ ہے جو ہمارے یہاں دو ترجمے موجود ہیں، علامہ مفتی جعفر حسین صاحب اعلی اللہ مقامہ اور علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب اعلی اللہ مقامہ کے، دو عظیم شخصیات کے ترجمے معروف اور مشہور اور مطبوع موجود ہے اس وقت معاشرے میں. یہ جو میرے پاس نہج البلاغہ ہے، یہ ایک نہج البلاغہ فاؤنڈیشن ہے انٹرنیشنل، اس نے مختلف علماء نے کمپائل کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور خطبوں میں کہیں کہیں نمبرنگ کے اعتبار سے کہیں کہیں ایک دو کا فرق ہے، تو وہ سب یہاں پر انہوں نے ساری نہج البلاغہ کے نمبر یہاں پہ لکھے ہیں. اسٹینڈرڈ جو ہے وہ اس کو مانا گیا ہے. اس نہج البلاغہ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ جس میں 131 مکتوب نمبر ہے مولا کائنات کا، اور وہاں پہ مولا کائنات اس نے شخص دنیا کو برا بھلا کہہ رہا ہے، دنیا ایسی ہے، دنیا ایسی ہے. اب کیا ہوا؟ مولا نے فوراً اس کا جواب دیا. یعنی حاکم وہ ہوتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے، سلطان وہ ہوتا ہے، قائد وہ ہوتا ہے، رہنما وہ ہوتا ہے، امام برحق وہ ہوتا ہے کہ جب کسی باطل بات کو سنے تو اس کی اصلاح کرے، فوراً اس کی اصلاح کرے. وقد سمع رجل یضم للدنیا. اب مولا کائنات کیا کہہ رہے ہیں کہ سنا مولا سید رضی کہہ رہے ہیں، مولا کائنات نے سنا اپنے اذن مبارک سے، گوش مبارک سے سنا کیچپ دنیا کی مذمت کر رہا ہے. اب مولا کائنات نے در حقیقت فرمانا شروع کیا, فرمایا ایھا الذام للدنیا, اے دنیا کی مذمت کرنے والے, اے دنیا کو برا کہنے والے. دیکھیں اگر لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا جملہ ایک ہے, لیکن اگر اس جملے کو تقطیع کر دیا جائے, کاٹ دیا جائے, جدا کر دیا جائے ترکیب سے, سیکوئن سے, لا تقربوا الصلاۃ پہ قرآن نے کہا ہے نماز کے قریب نہیں جاؤ, ہم نماز کے قریب نہیں جا رہے, لیکن کیا پوری بات نہیں سنی آپ نے؟ وانتم سکارا, جب تم نشے کی حالت ہو, ٹھیک ہے, اٹھو مت بیٹھو, ٹھیک ہے نا, اٹھو مت بیٹھو. اب جملے کو دیکھا جائے گا, لیکن اگر تختی کر دی جائے, قینچی کر دی جائے, کاٹ دیا جائے تو مفہوم کا کچھ ہو جاتا ہے. اب قرآن کی آیت جو قرآن کو کہے حسبنا کتاب اللہ, اور اہل بیت کو چھوڑ دے, مفسر کتاب کو چھوڑ دے, مبین احکام الہی کو چھوڑ دے, تو وہ در حقیقت گمراہ ہو جاتا ہے. وہ دنیا کے دونوں پہلوؤں کو دیکھ کر عمل نہیں کرتا, وہ دنیا کے منفی پہلو کو دیکھ کر دنیا کی مذمت کرتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن اگر کلام علوی موجود ہو, کلام مولا کائنات, کلام اہل بیت موجود ہو, کبھی گمراہ نہیں ہوگا. یہ جو ہماری زندگی میں افراد و تفریط نظر آتے ہیں مظاہر بہت سارے, اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم خود اہل بیت سے وابستہ ہونے کے باوجود علم کے دریا جو اہل بیت کے بہہ رہے ہیں ان سے کسب فیض حاصل نہیں کر پا رہے, ہم مجھ سے بے بہرہ ہیں. اور جب بھی کوئی علمی بات کی جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں جناب اتنی خشک مجلس پڑھ کے چلے گئے مولانا. تو ہماری اب یہ صورتحال ہے. اب امیر المومنین علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اے دنیا کی مذمت کرنے والے, اے دنیا سے دھوکہ کھانے والے. اب مولا کائنات کا اس میں تفصیل موجود ہے, میں اس کی تلاوت نہیں کروں, صرف تین چار جملے جو مولا نے دنیا کے مثبت پہلوؤں کو بیان فرمایا ہے وہ ذکر کر کے اپنے مقدمے کی طرف آ جاؤں گا کہ دنیا کی زندگی کیوں دھوکہ و فریب ہے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اب امیر المومنین نے خلاصہ بتا رہا ہوں, یہ کہا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارے ماں باپ مر رہے ہیں, تم اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہو, لوگ مریض ہو رہے ہیں, لوگ اسی وبا میں جا رہے ہیں, اور ہم سیریسلی نہیں ہو رہے ہیں. ہم سمجھتے کہ نہیں جناب, ہم تو علی والے ہیں, وہ علی والے ہیں تو مولا کائنات بھی زخمی ہوتے ہیں تو ان کے لیے ایک مسیحی طبیب لایا جاتا ہے. مولا کائنات یہ نہیں کہتے میں علی ہوں, میں وارث علم کتاب ہوں, میں خود بہت صحیح ہو جاؤں گا. وہاں بھی مولا کائنات کے لیے کیا ایک عیسائی طبیب لایا جاتا ہے, کیونکہ جو پروسیس ہے, جو طریقہ ہے, اس کو ہمیں اپنانا چاہیے. اب انسان کیا ہے, بعض اوقات ناقص العقلی کی وجہ سے کیا ہے, اہل بیت کی راہ کو چھوڑ دیتا ہے. اب امام نے کہا کہ تم جو دنیا کی مذمت کر رہے ہو, تم مرتے ہوئے دیکھ رہے ہو, سانس اکھڑتی بھی دیکھ رہے ہو, یہ جو بادشاہتوں کے تاج اچھل رہے ہیں, تخت متزلزل ہو رہے ہیں, یہ سب کیا ہے؟ یہ سب دنیا کی بے ثباتی تو ہے, لہذا یہاں سے سبق لو. اب امام نے کہا کہ ان دنیا دار و صدق لمن صدقہ, دنیا سچائی کا گھر ہے, اس سے زیادہ سچا کوئی گھر ہو ہی نہیں سکتا. کون مولا کائنات کہہ رہے ہیں, لمن صدقہ بہا, جو اس کی تصدیق کرے, جو اس کے سچے ہونے کو سمجھ لے. اس کی سچائی کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ قرآن و اہل بیت علیہ السلام کے کلام کی روشنی میں. وہلا قرآن و اہل بیت کو چھوڑ دیجئے, دنیا کی زندگی بازیچہ بن جائے گا, بلبلہ بن جائے گا, جس کو ہماری اردو ادب میں اور ہماری شاعری میں جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے, کھالے پیلے موج اڑا لے پانی کا ہے بلبلہ, اس قسم کی اشعار ہمیں نظر آتے ہیں. ودار و عافیت لمن فہم عنہا, یہ عافیت و سلامتی کا گھر ہے. مولا کہہ رہے اس سے بہتر پریپریشن کی جگہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی آخرت کے لیے. تم چاہتے ہو جوار اہل بیت میں جگہ پاؤ, میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں فیز 8 ڈی ایچ اے میں بنگلہ لیں تو بیٹھے بیٹھے آپ کو بنگلہ الاٹ نہیں کر دیا جائے گا, جائیں گے دیکھیں گے جی, انتخاب کریں گے, اسکوائر یارڈ کا تعین ہوگا, کتنے گز کا, کتنا رقبہ, پھر اس کی قسطیں ہوں گی, تب جا کے آپ کو ڈی ایچ اے فیز 8 میں بنگلہ ملے گا. ہم کیا کہہ رہے ہیں, جوار اہل بیت میں جگہ مل جائے, دنیا میں قرب الہی کے بعد اس سے بڑھ کر کوئی اور مقام نہیں ہے. ایسے ہی مل جائے گا. امام علی کہ دار و عافیت, یہ عافیت کا گھر ہے, یہاں اپنے عقیدے اور عمل کو عافیت بخشو, یہاں صحت بخشو, اس سے بہتر اور کوئی گھر نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا و دار و غنا لمن تزود منہا, یہ غنی کرنے کا گھر ہے, بے نیاز کر دے گا. مولا کائنات کہہ رہے ہیں جو یہاں سے تیاری کرے، جو یہاں سے سامان سفر باندھ کر عالم آخرت کی تیاری کرے. اور چوتھا نقطہ مولانا نے، ودار و موعظۃ لمن اتعظ بها، یہ نصیحت کا گھر ہے. مولا کائنات کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ نصیحت کا گھر ہے، جو نصیحت لینا چاہے. نصیحت لینا چاہو گے تو تمہیں یہیں پہ نصیحت مل جائے گی. اسی لیے مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے کہ نصیحتیں بہت ہیں لیکن نصیحت لینے والے بہت کم ہیں. نصیحت لینا چاہے انسان، ایک جانور سے بھی نصیحت لے سکتے ہیں. بعض اوقات انسان کو نصیحت سمجھانے کے لیے، نصیحت اس کی عقل میں بٹھانے کے لیے خدا جو ہے جانوروں کو بھیجتا ہے تاکہ انسان کو جا کے سمجھائے. نصیحت لینا چاہے، اب امیر المومنین کہہ رہے ہیں. اب یہ مولا نے فرمایا ہے، اس کے بعد مولا نے فرمایا، اب مولا کچھ اور خصوصیات بتا رہے ہیں. فرما رہے ہیں کہ مسجد احباء اللہ، یہ اللہ کے محبوب بندوں کی مسجد ہے. دنیا اللہ کے محبوب بندوں کی مسجد. مولا کائنات نہج البلاغہ لیٹر نمبر 131، مکتوب نمبر 131، خط نمبر 131 فرما رہے ہیں کہ یہ مسجد ہے جہاں تم عبادت کر سکتے ہو. ایک مسجد یہ ہے کہ جس میں آپ بیٹھے ہیں، توجہ رکھیے گا، نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، سجدہ کرنا ضروری ہے، ساتھ آدھا لگنے ضروری ہیں، لیکن ایک سجدہ ایسا ہے کہ جس میں قبلہ رخ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جس میں طہارت کی ضرورت نہیں ہے، جس میں ساتھ آدھا لگنے کی ضرورت نہیں ہے. جب بھی نعمت یاد آئے اپنے دل کو جھکا دو، یہی سجدہ ہو جائے گا، یہی سجدہ ہو جائے گا. لوگ امام حسین کے سجدے پہ اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، عقل سے پیدل افراد، ان کو نہیں پتا امام 24 گھنٹے حالت سجدہ میں ہوتا ہے. مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد. مسجد ہے جہاں سر جھک جائے، نعمت یاد آئے، بیٹھے بیٹھے نعمت یاد آئے. میری ماں تھی جس نے میری تربیت کی، خدایا شکر. یہ شکر کہنا، یہ جذبہ جو دل میں آیا ہے شکر، آپ نے منہ سے نہیں کہا لیکن بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ نیت آ رہی ہے، خدایا میری ماں پہ رحم فرما. اگر وہ اس دنیا سے گزر گئے، زندہ ہیں، خدا اس کو صحت دے. اب یہ جو دعا نکل رہی ہے، جو کان نہیں سن رہا، جو لکڑا کے زبان سے نہیں آ رہا، لیکن کیا ہے، یہ بھی سجدہ ہے، یہ بھی سجدہ ہے. تو مولا کیا کر رہے ہیں، مسجد احباء اللہ، یہ مسجد ہے، یہ جائے سجود ہے، یہ جائے تشکر ہے، یہ جائے بندگی ہے، یہ جائے عبادت ہے. اس سے بڑھ کر کوئی اور عبادت نہیں ہو سکتی. چلتے چلتے، راہ چلتے چلتے، بیٹھتے اٹھتے آپ کو کوئی نیکی یاد آ گئی، امام حسین کا آخری سجدہ یاد آ گیا، مولا عباس کا علم یاد آ گیا، یہ خیال آنا کہ مولا عباس کا علم ہے میرے گھر پہ لگا ہے، یہ بھی جائے تشکر ہے، یہ بھی سجدہ ہے عزیزان گرامی. اس کے لیے طہارت کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے قبلہ رخ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں دل خدا کے سامنے خاضع ہو جائے اسی کو سجدہ کہا جاتا ہے. مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد. یہ مسجدیں کیا ہیں؟ یہ مسجدیں سجائے سجدہ ہے. ہم مجلس ادب بیٹھے ہیں، ایمان تازہ ہو رہا ہے. یہ جیسے جیسے ایمان تازہ ہو رہا ہے، دل خدا کی بارگاہ میں جھکتا چلا جا رہا ہے، دل امام حسین کا قدردان ہوتا چلا جا رہا ہے. اب امام نے کہا مسجد احباء اللہ، خدا کے دوستوں کی مسجد ہے. وہ مسلم ملائکۃ اللہ، یہاں پر ملائکہ درود و سلام بھیجتے ہیں، ایک درود و سلام مخصوص ہے آل محمد کے لیے، توجہ رکھیے گا، اور ایک ان کے ماننے والوں کے لیے ہے کہ قولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک صلوات من ربهم ورحمہ واولئک هم المهتدون. جو دنیا کی مشکلات پر صبر کرنے والے ہیں اور کامیاب ہونے والے ہیں، یہی تو وہ افراد ہیں کہ جن پر درود و سلام اترتا ہے. جو شہدائے کربلا کی راہ پہ چل کر صبر کا در حقیقت مینارہ انہیں قرار دیتے ہیں، ان کے مصائب سے اپنی زندگی کی مشکلات کا مقابلہ کرتے ہیں، یہی صابرین ہیں، یہی کامیاب ہونے والے ہیں. اور جو اسوہ قدوہ قرار دے کربلا کو، امام قرار دے کربلا کو، خدا کہتا ہے ان پر ہماری طرف سے درود و سلام اترتا ہے، ان پر درود و سلام. اولئک صلواتم، ان پر صلوات ہے، ان پر رحمت ہے، وہی ہدایت یافتہ ہیں. مولانا نے کہا مسلح، مسلح کہتے ہیں نا، مسلح یعنی جائے نماز صلاح مصلح اس جگہ کو بھی کہا جاتا ہے، مصلح اس جانماز کو بھی کہا جاتا ہے۔ بزرگ ہمارے کہتے ہیں بھائی مصلح بچھا دو، جی ایران میں مثلا جہاں پر نماز جمعہ ہوتی وہاں مصلح کہا جاتا ہے جہاں پہ نماز ادا کی جائے۔ اب مولا کہتے ہیں وہ محبت وحی اللہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خدا کی وحی اترتی ہے۔ بھائی اگر میں تھوڑا سا اور واضح کروں تاکہ ایمان کو بھی جلا مل جائے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر غدیر خم کے میدان میں اللہ کے حکم سے علی کی ولایت کا اعلان اترتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی اعلان ہو؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر علی کی ولایت کا اعلان اترتا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں ان کو معصومین اور واجب الاطاعت کہا جاتا ہے۔ مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد کا۔ اور پھر فرق وہ مت جرو اولیاء اللہ، خدا کے اولیاء کی جائے تجارت ہے، یہاں خدا کے ولی گھر میں بیٹھ کے ٹائم ضائع نہیں کرتے، یہاں بیٹھ کر تجارت کیا کرتے ہیں۔ اور پھر تجارت کرنے والوں کو دیکھو تو کچھ ایسے تجارت کرنے والے ہیں جو رات کو سوتے ہیں بستر رسول پر اور خدا کی مرضی کو خرید لیتے ہیں، ایسے تجارت کرنے والے۔ وہ مت جرا اولیاء اللہ، خدا کی مرضی کو، خدا کی رضا کو، خدا کی خوشنودی کو خرید لیتے۔ مل کے درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد کا۔ مولا کائنات نے در حقیقت، اس میں اور بھی جملے تھے اب وقت کے دامن گنجائش نہیں ہے، اتنے سارے فضائل دنیا کے گنوا دیے، دنیا کی زندگی۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مولا کے اور بھی خود بات ہے جہاں مولا نے دنیا کو برا کہا ہے، لہذا دونوں چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ آج ایک بحث ہو رہی تھی کہ عورت ناقص العقل ہے یا نہیں ہے، ہمارے ذہنوں میں جب آتا ہے نا عورت ناقص العقل ہے، ہم ساری خوبیاں عورت سے چھین لیتے ہیں۔ ناقص العقل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی عقل سے پیدل ہو گئی، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، مولا کے قول کا یہ مطلب نہیں ہے۔ لیکن مولانا جی بھائی، مولا کا ایک قول تم نے پڑھا ہے نا، دوسرا اقوال بھی تو پڑھو، معصومین کے دوسرے اقوال بھی تو پڑھو نا۔ ایک اردو کی مثال کے طور پر روایت لے کے تم اجتہاد کرنے لگے ہو، مولا پر جو ہے وہ مثال کے طور پر جھوٹ باندھنے لگے ہو، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مولا کے دوسرے اقوال موجود ہیں، سب کو ملائیے، پھر کنکلوژن نکلے گا، پھر نتیجہ نکلے گا۔ اب مولا نے کہا یہاں پر دنیا کی بہت اچھی تعریف بیان کی ہے، دوسری جگہ اسی نہج البلاغہ میں کیا ہے، مولا نے مذمت بھی کی ہے۔ دونوں کو ایکول برابر رکھیں گے تو پھر نتیجہ ملے گا، مثبت بھی دیکھیں منفی بھی دیکھیں، تو تب جا کر ہم در حقیقت راہ راست کو سمجھ سکیں گے کہ علی کیا کہنا چاہتے ہیں، مولا کائنات کیا بتانا چاہتے ہیں۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ دنیا کی زندگی تو کچھ ہے ہی سوائے دھوکے کے، فریب کے۔ تو یہ کون سی زندگی ہے؟ آیا یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں؟ دیکھیے گا، اس کے لیے چند مقدمے بہت تیزی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں تاکہ اپنی منزل تک پہنچ سکے۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد کا۔ پہلی بات تو یہ کہ دنیا کی زندگی محدود ہے، لمیٹیڈ ہے، بہت تیزی سے گزر جائے گی۔ 60 سال 70 سال 80 سال پتہ نہیں چلتے، جو سال جو افراد 80 سال 60 سال 70 سال کے ہوں گے ہم سے پوچھیں گے زندگی کیسے گزری، وہ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے کہیں گے کل کسی بات تھی، کل کسی بات ہے، حقیقت یہی ہے۔ پوچھئے کہ آپ بزرگ سے، خاندان کسی بزرگ کے پاس چلے جائیے، 60 سے اوپر 70 سے اوپر ہوں، خدا ان کو صحت و سلامتی عطا کرے، ہمارے بزرگوں کو انشاءاللہ، تو کیا ہے وہ کہیں کل کسی بات تھی، بہت تیزی سے گزر جائے گی۔ ایک چیز، دوسری چیز یہ کہ یہاں پہ امتحان ہو رہا ہے، کبھی خوشی کے ذریعے سے، کبھی غم کے ذریعے سے، کبھی دے کر امتحان لیا جاتا ہے، کبھی لے کر امتحان لیا جاتا ہے، کبھی ایوب سے سب کچھ لے لیا جائے گا، توجہ رکھیں، حضرت ایوب سے سب کچھ لے لیا، یہ امتحان، یہ بھی تو نبی ہے نا، اور ایک سلیمان ہے، سب کچھ عطا کر کے کائنات کی بادشاہی سلیمان کو عطا کر دی، کائنات کی بادشاہی ہے، ہوا مسخر ہے، ہر چیز تابع ہے، توجہ رکھیے گا، یہ بھی امتحان ہے، تو دنیا جائے امتحان ہے۔ چونکہ ذہن میں وہی ہے نا کہ دنیا جو ہے چونکہ فریب کا گھر ہے، جیسے چاہے زندگی بسر کرو، اور پھر جب دین کا ناقص تصور آ جائے نا، تو پھر ہم نے بھی اہل بیت کو محدود کر دیا، ہمیں امام حسین کہاں یاد آتے ہیں، اہل بیت کہاں یاد ہے، مسجد میں، مصائب میں، امام مرگاہ پر، علم پہ، فریادی ماتم میں، خوشیوں میں یاد کوئی نہیں کرے گا، شادیوں میں بہت ہوا تو حدیث قصہ ہو گئی، جی پارٹیشن بزور کرا دیا، اس کے بعد جو ہوگا ماشاءاللہ وہ آپ سب بہتر جانتے ہیں جو ہو رہا ہے. سید زادی جو ہے، شریف زادی جو ہے، ڈھولک کی تھاپ پہ آئے گی، ہاتھ کھلے ہوئے، سینہ کھلا ہوا، میک اپ زدہ، محرم و نامحرم کے سامنے سید زادی آ رہی ہیں، محرم اور نامحرم مکس گیدرنگ، الحمدللہ ماشاءاللہ. بھائی کس کی شادی ہو رہی ہے؟ یہ شیعوں کی شادی ہو رہی ہے، سادات کی شادی ہو رہی ہے. تو ہمیں کیا ہے، اہل بیت خوشیوں میں یاد نہیں آتے، کیونکہ تصور کیا ہے، اہل بیت سے صرف آخرت لینی ہے. یہی تصور بعین ہی عیسائیوں کا ہے کہ دین جو ہے حضرت عیسیٰ جو ہم آخرت بخشوان والے ہیں، دنیا سے حضرت عیسیٰ کے کیا تعلق، چرچ کا دنیا سے کیا تعلق، اب انفرادی زندگی گزارو. یہی چیز ہم نے کیا کیا، اہل بیت کے لیے ذہنوں میں بسا لی ہے. خوشیوں میں اہل بیت کو کوئی یاد نہیں کرے گا کہ بھئی خوشی ہے، کہیں حلال نہ ہو، کہیں حرام نہ ہو. حدیث میں ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، خدا کہتا ہے کوئی دعا مانگنے والا؟ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، انہیں روحانی خوشیوں کو گناہوں سے آلودہ کر رہے ہیں. تو چونکہ تصور ہے نا کہ دنیا کی زندگی فانی ہے، لہذا اس فانی دنیا کے لیے جو ہے نا جو کچھ کرنا ہے کر لو. یہ دوسرا مقدمہ. تیسرا مقدمہ کیا ہے کہ یہاں جو کچھ بھی آپ کو دیا جا رہا ہے، یہاں پر کچھ پازیٹیو ریز اور نگیٹو ریز ہیں، یا یوں کہوں کچھ محبتیں ہیں جن کو آپ نے کسب کرنا ہے، کچھ محبتیں وہ ہیں کہ جن سے آپ نے اپنے دامن کو بچانا ہے. ٹیلی ویژن پر، ٹی وی پر مختلف اشتہارات آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ جا کے سب کچھ خرید لیتے ہیں. نہیں، آپ کے موبائل پر، آپ کے ایس ایم ایس میں، آپ کے واٹس ایپ پر، آپ کے یوٹیوب پر بہت سارے ایڈز آ رہے ہوتے ہیں، اشتہارات آ رہے ہوتے ہیں، آپ سب کچھ جا کے خرید لیتے. نہیں، ہر چیز نہیں خریدتے، بہت جانچ پڑتال کرنے کے بعد کسی چیز کا انتخاب کرتے ہیں، وہ چیز خرید کے لاتے ہیں. یہاں کچھ محبتیں ہیں جن کا اکتساب ضروری ہے، جن کا کسب ضروری ہے، کہ ان کو نہیں حاصل کیا کمی رہ جائے گی، کاسی ہو جائے گی، ایمان مکمل نہیں ہوگا. اور میں آج ایک خوبصورت حدیث پڑھ رہا تھا، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص دنیا میں قدرت رکھنے کے باوجود امام حسین کی زیارت کے لیے نہ جائے، اس کا ایمان ناقص رہ جاتا ہے. قدرت ہے، جا سکتے تھے، نہیں گئے، ایمان ناقص ہو جائے گا. محبتیں ہیں، کسب کرنی ہے، لازمی کسب کرنی ہے. کچھ محبتیں ہیں جن سے دامن آپ نے بچانا ہے. توجہ رکھیں، گھر میں رہیں، جاب کریں، ترقی کی خواہش کریں، پرفارمنس دکھائیں، سب کچھ کریں، لیکن دنیا میں ایسے رہیں کہ اگر آج کہا جائے چھوڑ کے چلے جاؤ تو سب کچھ چھوڑ کے چلے جانا. دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے 100 برس رہنا ہے. پلاننگ ایسی ہونی چاہیے. اس کو انتہائی خوبصورت مثال پیش کی ہے صادق آل محمد، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے. اب مولا فرمائے کیسے دنیا میں زندگی بسر کرو، ایک طرف کہنے دنیا اچھی، ایک طرف دنیا بری، ان کی بات مانے، ان کی بات مانے. کہا کہ آل محمد کے دروازے پہ آ جاؤ گے تو آل محمد دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بتا دیں گے. ابھی ہم نے کہا ایک کشتی کو تصور کرو جو پانی پہ چل رہی ہے، پانی پہ تیر رہی ہے، کیا ہوگا، وہ تیرتے تیرتے اپنی منزل، اپنے ساحل، اپنی منزل تک پہنچ جائے گی. لیکن اگر یہ پانی کشتی میں داخل ہو گیا، کشتی ڈوب جائے گی، اس میں سوار افراد بھی ڈوب جائیں گے. امام نے کہا تمہارا دل، یعنی اور دنیا کی مثال پانی اور کشتی کسی ہے، تم دنیا میں رہو، دنیا تمہارے اندر نہ آنے پائے. دنیا کی محبت تمہارے اندر، میں کماؤں، میں جاب کروں، میں ملازمت کروں، میں تجارت کروں، میں بیوی بچوں سے محبت کروں، یہ محبت، یہ تجارت، یہ جاب، یہ سٹیٹس، یہ مکان، یہ ملنا جلنا، یہ سوشل تعلقات، یہ ریلیشن، یہ ملنا جلنا، یہ سب کیا ہے، مجھے اللہ سے قریب کر سکے، مجھے اہل بیت سے قریب کر سکے، مجھے روز قیامت کی تیاری کے لیے آماد و تیار کر سکے. یہ دنیا بہت اچھی ہے، یہ جائے غرور نہیں ہے، یہ جائے دھوکہ نہیں ہے. وہ دنیا، وہ محبت، وہ عقیدت، وہ تعلقات، وہ سوشل ریلیشن جو مجھے اللہ سے غافل کر دیں. خیال رزق میں لوگ رازق کو بھول جاتے ہیں، خیال روزی کا ہے اور رازق کا خیال نہیں. کتنے مگن ہو جاتے ہیں ہم، خدا کو بھول جاتے ہیں، تگدو میں پڑ جاتے ہیں، حل حلال حرام طریقے سے کیا ہے کوشش کر رہے ہوتے کہ گھر میں چار لوگ میں زیادہ آ جائیں. توجہ رکھیے گا، کیوں؟ کیونکہ مقصد کیا بنایا، دنیا بنایا. دنیا کو زینہ نہیں بنایا آخرت کا، دنیا کو انیشل اسٹیج نہیں بنایا آخرت کے لیے، لہذا کیا ہے؟ تو دنیا کی زندگی اس کے لیے دھوکا ہے، توجہ رکھے گا، دنیا کی زندگی اس کے لیے جائے فریب ہے جو یہاں سے سامان سفر سامان آخرت مہیا نہ کر سکے۔ بی بچوں کی محبت فطری محبت ہے، خدا نے قرار دی، آپ اپنی بی بچوں سے محبت کیجئے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، ماں باپ بچوں سے، ماں باپ بچوں سے، بہن بھائیوں کی محبت ہے، لیکن یہ محبت حلال و حرام کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بیوی کہے کہ فلاں چیز چاہیے، آپ غیر شرعی طریقے سے اسے کما کے لا کے دیں، یا شوہر کوئی خواہش کرے بیوی ایک غیر شرعی طریقے سے اس کو کما کے اس کو مہیا کر کے دے، بچہ روئے اور میں بچے کے رونے کی وجہ سے، توجہ رکھیے گا، میں غیر شرعی طریقے سے کوئی چیز لا کے دیتا ہوں، نہیں، یہ محبت کیا ہے؟ انما اولادکم و اموالکم فتنہ، فتنہ ہے، امتحان ہے۔ دیکھو دنیا کی محبت میں گرفتار نہیں ہو جانا، یہ دنیا ہے۔ لیکن آج اتفاق سے میں دیکھ رہا تھا تو ٹکٹس چل رہے تھے، جس میں لے کے تھا قصور نے تنگ دستی کی وجہ سے اپنے پانچ بچوں کو نہر میں ڈبو دیا، یہ دنیا ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی دنیا ہے کہ یہاں 200 کروڑ کی شادی بھی ہو رہی ہوتی ہے، انتہائی تعیش قسم کی شادیاں بھی ہماری ہو رہی ہیں، یہ بھی دنیا ہے، جہاں بچوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، یہ بھی دنیا ہے، جہاں لوگ شاہراہوں پر اور سپر ہائی وے پر محفوظ نہیں، یہ بھی دنیا ہے، جہاں پر مردوں کے ساتھ فعل بد کیا جا رہا ہے، یہ بھی دنیا ہے، جہاں مردوں کو ایمبولنسوں میں بیچا جا رہا ہے، یہ بھی دنیا ہے۔ توجہ رکھے گا، یہ دنیا کے مظاہر ہیں، ہم ان سے لا تعلق نہیں ہو سکتے، ہم صرف نظر نہیں کر سکتے، ہم آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ اہل بیت نے کہا ہے کہ برائی دیکھو تو برائی کو برملا کہو کہ یہ برا ہے، اچھا ہے تو برملا کہو کہ یہ اچھا ہے، اس لیے کہ جب تم برائی کو برا کہتے ہو تو تم در حقیقت اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ تمہارا دل، تمہارا ضمیر، تمہارا قلب زندہ ہے۔ لیکن اگر برائی کو دیکھ کے خاموش، ہمارے گھر میں تھوڑی ہو رہا ہے، بہت سے واقعات ہوئے، افسوس ہوا، ٹھیک ہے، نہیں بیان نہیں کیا، بیان نہیں کیا، لوگوں کو نہیں اویئرنیس دی، کیا ہوا، دل مردہ ہو گیا ہمارا، یہی وجہ ہم بہت سارے واقعات دیکھتے ہیں۔ حتیٰ روڈ پہ جا رہے ہیں آپ، کوئی جانور کسی گاڑی سے ٹکرا کے مر گیا، اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، مر چکا ہے، اگر اس کو دیکھ کر میرے اور آپ کے دل میں ہمدردی کا جذبہ پیدا نہ ہو، ہم انسانیت کے درجے پہ نہیں ہیں، متوجہ ہیں؟ ایک حیوان کی مردہ لاش ایکسیڈنٹ میں مری ہوئی ہے، زخمی حالت میں ہے، مر چکا ہے، احساس ہمدردی نہ ہو، یہی وجہ ہے۔ اسلام نے کیا کہا ہے؟ موزی جانور بھی نہ ایک ضرب میں مارو، تڑپا تڑپا کے موزی جانور کو مت مارو، شرعاً درست نہیں ہے کہ ایک جانور کو تڑپا تڑپا کے مارا جائے۔ اسی لیے ذبح کرنے کے احکام میں کیا ہے کہ آلہ اتنا، دھار اتنی تیز ہونی چاہیے کہ ایک ہی دفعہ میں جو ہے وہ چاروں رگوں کاٹ ڈالے، تڑپے نہیں زیادہ، ایک نارمل تڑپنا ہے۔ یعنی وہ اسلام، وہ دین، وہ مقتد کہ جو انسانیت سے اتنا قریب ہو، وہ بتا رہا ہے کہ دنیا دھوکا ہے۔ کس کے لیے؟ کہ دنیا سے تیاری نہ کرے۔ ایک بہت بڑے عارف سے کہنے لگے کہ میں نے ایک بے جا غصہ کیا، بے محل غصہ کیا اپنی زوجہ پر، کہتے ہیں کہ مجھے عالم مکاشفہ میں معلوم ہو میری 20 سال کی ریاضت زیرو کر دی گئی، چیخا تھا، آواز اونچی کی تھی بلا سبب، 20 سال کی ریاضت، توجہ رکھے گا، 20 سال کی عبادت زیرو۔ ہم کتنی دفعہ اپنی گھر والیوں پر آواز بلند کرتے ہیں، ہماری گھر والیاں خدا نہ کرے اپنے شوہروں پر آواز بلند کرے، یہ المیہ، یہ ہے جائز دھوکا، کہ دنیا کو سب کچھ سمجھ لینا اور یہاں سے عالم آخرت کی تیاری نہ کرنا۔ بس آپ کی ذہنوں کے تمام کیا، اور بھی باتیں تھیں لیکن اب دعوات میں گنجائش نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکا ہے، کس کے لیے؟ جو دنیا کو نہ سمجھے، دنیا کے لیے تیاری رکھ، لِمَن تَزَوَّدَ مِنْهَا، مولانا نے کیا کہا، یہاں سے تیاری کرو، تیاری نہیں کرو گے تو یہی دنیا تمہیں لے ڈوبے گی، لیکن اگر تیاری کرو گے تو یہی دنیا تمہاری ترقی کا زینہ بن جائے گی، ترقی کا زینہ بن جائے گی۔ توجہ رکھیے گا، بعض اوقات ہوتا ہے نا بہت سی چیزیں ہوتی ہیں نعمتیں ہوتی ہیں لیکن مس یوز کیا جائے وہی نعمتیں زوال کا سبب بن جاتی ہیں. ابھی کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے, اسی شہر میں غالباً ایک بچہ جو ہے لفٹ سے اوپر جا رہا تھا, بچے کھیل کھیل کے دروازہ بند کر دیے, بچہ لفٹ میں آ گیا, ہلاک ہو گیا. یہ واقعہ آپ نے تقریباً اکثر لوگوں نے سنا ہوگا, وہ کوئی 20-25 سیکنڈ کی وہ مووی بنی ہے جس میں بچہ جو ہے لفٹ کے اندر کچلتا چلا جا رہا ہے. واقعی دل خراش منظر ہے. یہ دنیا ہے, بعض اوقات یہاں کی نعمتیں, بالکل میں مثال دینا چاہ رہا ہوں کہ جن کے ذہنوں میں یہ واقعہ ہے وہ ذرا تصور کریں, یہ لفٹ جو تھی وہ منزل تک پہنچانے والی تھی لیکن مس یوز کیا جائے, کیئر نہ کی جائے, حفاظت نہ کی جائے, وہی لفٹ بچے کو کھا گئی, قیمہ بن گیا بچے کا. خدا اس کے ماں باپ کو جزا دے اور صبر کی توفیق دے اور ہمیں اس سے درد سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اپنے بچوں کو اس طرح بغیر لگام کے نہ چھوڑیں کوئی ایسے مقامات پر. تو یہ مثال اس لیے دی کہ دنیا کی زندگی بھی ایسا ہی ہے, یہ آپ کو پہنچا دے گی جوار اہل بیت کی اعلیٰ ترین منازل تک, قرب الہی کی منازل تک, نہیں تو یہی دنیا آپ کو ڈبو دے گی اور مجھے ڈبو دے گی. خصوصاً ہم علماء کا جو مقام ہے وہ بہت ہی حساس ہے, ذرا سی غلطی بھی نظر آئے گی تو فوراً پکڑ میں آ جائے گی, ذرا سی خوبی بھی نظر آئے گی لوگ مولانا واہ واہ بہت اچھا, تھوڑی سی غلطی نظر آئے گی فوراً پکڑ لیں گے تو وہ مولوی ایسے کر رہا ہے والا کر رہا ہے. اسی طرح ہر انسان ہے, یہ صرف مولوی صاحب سے مخصوص نہیں ہے, مجھ سے مخصوص نہیں ہے, ہر انسان کے لیے چیک اینڈ بیلنس ہو رہا ہے. بس آپ کی زحمت کو تمام کیا کہ یہ وہ چیز ہے, وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور, کہ اگر مولا کائنات اہل بیت آل محمد اہل الذکر اور جو باب مدینۃ العلم ہیں ان کے اقوال کو سامنے رکھیں گے تو دنیا کا مثبت پہلو بھی نظر آئے گا, دنیا کا منفی پہلو بھی نظر آئے گا. اور مجالس اعضاء یہ بہترین ذریعہ ہوتی ہیں تاکہ ہم یہاں سے کچھ ایسا لے کے اٹھیں تاکہ زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ یہاں سے ایک بہتر انداز سے لے کے اٹھیں تاکہ ماں باقی زندگی جو رہ گئی ہے وہ اطاعت خدا اور اطاعت معصومین علیہ السلام کے ساتھ گزرے. کی درود بھیجے محمد وآل محمد. مؤمنہ کے عیسیٰ علیہ ثواب کی مجلس ہے, کل کو ہماری بھی مجلس ہو رہی ہوگی, لہذا کوشش یہ کریں کہ یہاں سے ایسی زندگی گزاریں جو قرآن اور اہل بیت کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق ہو. یقیناً ماں ایک ایسی ہستی ہے کہ اگر نہ ہو تو گھر بڑا ویران لگتا ہے. ماں ہے جو رشتے بناتی ہے, ماں ہے جو محرمیت کا سبب بنتی ہے, عورت ہے کہ جو گھر کو جوڑ کے رکھتی ہے, عورت ہے کہ در حقیقت ملا کے رکھتی ہے. خدا نے عورت کی ذات میں تحمل دیا ہے, برداشت دیا ہے, خدا نے جوڑنا دیا ہے عورت کی ذات میں. واقعاً اگر عورت اگر مکتب اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق ہو تو دنیا واقعی گل و گلزار ہو جائے, اگر مکتب اہل بیت کی تعلیمات ہو. لیکن اگر مکتب اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق نہ ہو تو پھر کیا ہے, یہ گھر ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں, بٹوارے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, نفرت عداوتیں نظر آتی ہیں. وہاں پر میں یہ نہیں کہوں گا کہ ساری ظلم و ستم اور ساری آگ اور ساری نفرتیں عورتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں, نہیں, مردوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں. بہت سے مرد ہیں جو آگ لگاتے ہیں, کینہ کرتے ہیں, حسد کرتے ہیں, بٹوارے کرتے ہیں, لڑائی کرتے ہیں, جھگڑے کرتے ہیں, نفرتیں اور عداوتیں اور دوریوں اور تفرقے اور خلیجیں. لیکن عورت تو خصوصاً وہ ہوتی ہے جو جوڑ کر رکھتی ہے. اس لیے خدا نے کہا وہم فاطمتو وابوہا وبالوہا وبنوہا, وہ فاطمہ ہیں, فاطمہ کے ذریعے سے ان کے بابا کا تعارف ہو رہا ہے. چونکہ گھر در حقیقت مرکز کون ہے, فاطمہ زہرا ہیں, آئلی زندگی کا مرکز جو ہے وہ فاطمہ زہرا. وہم فاطمتو وہ ابوہا وہ بالوہا وہ بنوہا, عورت جوڑنے والی ہے. لہذا ایک ماں کے ایصال ثواب کی, ایک زوجہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. یقیناً خوش نصیب ہیں وہ افراد کہ جنہوں نے اپنے مرحومین کی خدمت کی. میں ہمیشہ کہتا ہوں جن کے والد حیات ہیں وہ جائیں اور جا کر اپنی ماں کے ہاتھوں کو چومیں, باپ کے ہاتھوں کو چومیں, شرمائیں نہیں. باپ آپ سے کچھ نہیں چاہتا, 25 سال کے ہو گئے ہو تم, 30 سال کے ہو گئے, 40 سال کے ہو گئے ہو, جاؤ, تمہارا باپ 65 برس کا ہے, جاؤ اس کے ہاتھوں کو چومو, باپ تیرا شکریہ. آپ دیکھے گا اس کی آنکھوں میں جو چمک ہوگی 65 سال کے بوڑھے باپ میں,
وہ آپ کو زندگی میں کسی اور جملے میں نظر نہیں آئے گی.
زندگی کس اسٹیج میں ہے؟ ماں باپ زندہ ہیں، جائیں ہاتھوں کو چومیں، شکریہ ادا کریں، ماں تیرا شکریہ تو نے مکتب اہل بیت، محبت اہل بیت سے آشنا کیا. ماں یہ نہیں کہے گی دولت کے ڈھیر لگا دو، ماں کا یہی شکریہ ماں کو ہزاروں سلینڈر آکسیجن کے فراہم کرنے سے بہتر ہے. ایک خدمت وہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ماں باپ کا شکریہ، ماں باپ کے ہاتھوں کو چومنا، اس فرہنگ کو، اس ثقافت کو رواج ڈالے، آتے جاتے والدین کو سلام پیش کرے، ان کے ہاتھوں کو چومے، یہ ثقافت اہل بیت کی ثقافت ہے، مکتب اہل بیت کی ثقافت ہے کہ والدین کا شکریہ ادا کیا جائے. ہم ناپید، یہ جذبے، یہ رجحانات ناپید ہوتے چلے جا رہے ہیں. ماں باپ اسی آرزو میں مر جاتے ہیں کہ بیٹا ایک شکریہ ادا کر دے. کتنے افراد ہیں جنہوں نے کہا ہوگا بابا آپ نے مجھے پڑھایا لکھایا، بڑا افسر بنایا. کسی نے کیا خوب کہا تھا، جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ ماں باپ کے پاس بیٹھا کریں، مجھے اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں موبائل کا نیا ورژن آ جائے گا، لیکن ماں باپ کی نئی قسط آنے والی نہیں ہے، یہ ایک ہی دفعہ ہے، اس کے بعد خدا لے لے گا. پھر اگر خدمت کر کے زندگی کمائی ہے اور ماں باپ خوش گئے ہیں، خوش نصیب ہو. لیکن اگر ماں باپ ناراض گئے ہیں، درد ہے ان کے دل میں تمہاری نسبت، تم نے ان کے حق کو ادا نہیں کیا، بہت سخت راہیں ہیں پھر عالم برزخ. بس ماں اگر اڑ جائے تو گھر ویران ہو جاتا ہے. ماں کا درد پوچھنا ہو تو حسنین سے پوچھو. ماں کا نہ ہونا کتنا سخت ہوتا ہے. زن شوہر کا رابطہ کوئی بات چھپائے نہیں چھپتی، تھوڑی سی بھی ہوگی آیا ہو جائے گی، کیونکہ اتنی قریبی رشتہ ہوتا ہے. لیکن جناب زہرہ کو علی کے درد کا معلوم ہے، علی کس درد اور کرب کے عالم سے اس وقت گزر رہے ہیں. حق قصب کر دیا گیا، گلے میں پھندا ڈالا گیا، گھر پہ حملہ کیا گیا، یہ سارے مسائل ایک طرف. سبت علیہ مسائب اللہ سبت علیہ میں سر نہ لیا لیا. بابا آپ کے بعد مصیبت اتنی پڑی کہ اگر روز روشن میں پڑتی تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے. بس چند جملے مسائب کے ادا کروں گا تاکہ گھر والوں کی تسلی و تشفی کا انتظام ہو سکے. تعزیت عرض کرتا ہوں یقیناً اس خانوادے کی خدمت میں. عزیزان گرامی، جناب زہرہ کی زندگی 75 یا 95 برس، یہ در حقیقت یہ وہی وقت ہے، یہ وہی زمانہ ہے کہ جناب زہرہ انتہائی کرب کے عالم میں زندگی بسر کر رہی ہے. علامہ ہلین بحار الانوار میں، علامہ مجلس بحار الانوار میں چند جملے مسائب کے لکھے ہیں. مؤصبۃ الراس نا ہلت الجسم باقیۃ العین منہدت الرکن، چار جملے قیامت کے مسائب ہیں. بس اسی میں تمام کروں گا. کہتے ہیں مؤصبۃ الراس، رسول اللہ کے بعد اتنا گریہ کر رہی تھی کہ سر میں شدید درد تھا. ان 75-95 دنوں میں بی نے مسلسل اپنے سر پہ ایک دوپٹہ باندھا ہوا ہے، کپڑا باندھا ہوا ہے، سر میں شدید درد ہے. کیوں درد ہے؟ اس لیے کہ امت کی بے وفائی پہ جناب زہرہ گریہ کر رہی ہے. امت کی بے وفائی مؤصبۃ الراس ناہلت الجسم ہے، جناب زہرہ کا جسم گھلا جا رہا ہے. کتنی عمر لکھی گئی ہے؟ 18-19 برس کی. کوئی 60-70 برس کی ضعیفہ نہیں ہے. کسی کو دیکھا ہے کہ 18-19 برس کی زندگی میں اسا تھام کے چلے اور کمر خمیدہ ہو جائے؟ یہ بنت رسول دوسرا ہے کہ جو 18-19 برس کی زندگی میں اسا تھام کے چل رہی ہے. ناہلت چلائیں مسلسل گریہ کر رہی ہیں. اور منہدت رکنے، جس کی پسلیاں ٹوٹ جائے، اللہ اکبر. یہی وجہ ہے مولا کائنات دو مرتبہ گریہ کیا ہے. عزیزان گرامی، ایک دفعہ غسل دیتے دیتے مولا کائنات نے ظرف آب زمین میں رکھ دیا اور بلند آواز سے گریہ کرنا شروع کیا. اسما کہتی ہیں مولا آپ تو ہمیں کہہ رہے تھے کہ بلند آواز سے گریہ نہ کرو کہ مدینے کی گلیوں میں رونے کی آواز نہ جائے، اس لیے کہ فاطمہ کی وصیت ہے کہ رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھے، کسی کو خبر نہ نہ کرنا، مولا آپ تو خود بلند آواز سے گریا کر رہے ہیں۔ مولا نے سر دیوار پر رکھا اور روتے ہوئے کہا، ہائے فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں۔ اللہ اکبر، جناب زہرا نے اپنا غم چھپا کے رکھا ہے۔ ایدن گرامی، اگر پسلی ٹوٹ جائے کیا ہوتا ہے؟ ہر آنے والی سانس میں، ہر جانے والی سانس میں تکلیف ہوتی ہے۔ انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے دونوں ہاتھوں کا سہارا لے کر اٹھتا ہے۔ کمرے میں تکلیف ہے، سینے میں تکلیف ہے، انسان اٹھ بیٹھ نہیں سکتا۔ جناب زہرا کی تکلیف کا اندازہ کر سکتے ہیں؟ یہ پہلا گریہ ہے۔ دوسرا گریہ، مولا کائنات ایک دفعہ بلند آواز سے گریہ کیا، غسل تمام ہوا، مولا باہر نکلے، ایک دفعہ جناب زینب نے دامن تھام لیا، بابا یہ دوسری مرتبہ گریہ کس چیز کا تھا؟ ایک دفعہ زینب کو کلیجے سے لگا لیا، ہائے زینب تیری ماں کا نیل زدہ بازو۔ اللہ اکبر، یہ کون سا بازو ہے؟ جب علی مرتضیٰ کو لے کے چلے ہیں، جناب زہرا نے علی کے قبر میں پڑے ہوئے پٹکے کو پکڑ لیا تھا، ابو الحسن کو جانے نہیں دوں گی۔ ارے قنفذ کے تازیانے نے اتنی ضربیں لگائی تھی کہ نیل زدہ بازو۔ اجرکم اللہ، جناب زہرا نے بتایا نہیں ہے، مولا کائنات نے جنازہ تیار کر دیا۔ بس نظر بچوں سے کہا، آؤ بچوں الوداع کہہ دو۔ بچے آ گئے مگر ایک شہزادہ نہیں آ رہا، کون؟ حسین نہیں آ رہا۔ آؤ بیٹا حسین، ماں کو الوداع کہہ دو، اب روز قیامت ملاقات ہوگی۔ امام حسین نے گریہ کرتے ہوئے کیا کہا؟ بابا جب تک ماں نہ بلائے گی حسین بھی نہیں آئے گا۔ اے حاجت لانے والوں، فرج ادا پر امام زمان کو واسطہ دو جناب زہرا کے مصائب کا، خصوصاً ان مصائب کا، کہ امام آپ پر میری زندگی میں نظر کریں اور ہماری مشکلات دور ہوں۔ جب جنازہ تیار ہوں گے، سارے بچے آ گئے، حسین کا جب تک ماں نہیں بلائے گی میں بھی نہیں آؤں گا۔ بس یہی وجہ ہے کہ ایک دفعہ بندے کفن ٹوٹے، فاطمہ زہرا کے ہاتھ بلند ہوئے، آؤ میرے حسین آ جاؤ، میرے سینے سے لگ جا۔ بچہ دوڑا، ماں کے بولانے سے سینے سے لگا لیا، ہاتف کی آواز آئی، علی مرتضیٰ بچوں کو ہٹا دو، قیامت ہو جائے گی، ملائکہ میں کہرام برپا ہو گیا۔ ارے علی نے بہت پیار سے حسن حسین اور شہزادیوں کو ماں کے جنازے سے ہٹا دیا۔ عزاداروں میں کہوں گا، علی مرتضیٰ یہ مدینہ ہے، رات کی تاریخی ہے، سر پہ حجرے کی چھت ہے، یہاں کوئی زد و کوب کرنے والا نہیں ہے، یہاں کوئی نیزے کی انیوں سے چادر چھیننے والا نہیں ہے۔ آج تم نے بچوں کو بہت پیار سے ہٹایا، مگر ایک دفعہ کربلا آ جانا، اور ایک بچی الوداع کے لیے باپ کے جنازے پہ آئے گی، اسے بھی جدا کیا جائے گا۔ مولا اسے جدا کرنے کے لیے کوئی سینے سے نہیں لگائے گا سکینہ کو، کوئی دست شفقت نہیں پہنے گا، ارے کوئی تماچے مارے گا، کوئی نیزے کی انیاں چبوئے گا۔